السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ثابت ہوگا کہ قتال کی اجازت دنیا کے امن و سلامتی کے لیے تھی، نہ کہ دنیا میں فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ آج کل اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنے والے شور مچا رہے ہیں اگر ان مخالفین کا یا ان کے ہم نواؤں کا یا ان کی حمایت میں کھڑے لوگوں کے اپنے مذہب اور ان کی حکومتوں کے عمل اور دنیا کے امان کی اور سکون کی بربادی کی جو یہ کوششیں کر رہے ہیں ان کا ذکر شروع ہو تو ان کے لیے کوئی راہ خراب نہیں رہتی. لیکن ہمارا مقصد دلوں کے کینوں اور بغضوں اور مستیوں کو مزید ہوا دینا نہیں ہے. اس لیے قرآن تعلیم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں, اس کا میں ذکر کروں گا, جو کہ جس سے کہ مزید یہ کھلے گا کہ جنگوں کی یا قتال کی جو اجازت ملی تھی وہ کن بنیادوں پر تھی. اسی سے اسلام کی خوبصورت تعلیم مزید واضح ہوتی. یہ ایسی تعلیم ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کی تعلیم کے مقابلے میں بڑی شان اور خوبصورتی سے اپنے مقام ظاہر کرتی. اس کے پاس قریب بھی نہیں پھٹک سکتی دوسری تعلیمات. بس کسی بھی احمدی کو کسی بھی موتروز اسلام کے جواب دینے میں معذرت خانہ رویہ اپنانے کی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. اس بارے میں قرآن کریم کا ہر حکم حکمت سے پر ہے, جس کا مقصد حقوق اللہ اور حقوق العباد کا قیام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگیں اس میں لڑی گئیں یا وہ جنگیں آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں لڑی گئیں, ان کی وجوہات بیان فرمائی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ دفاعی طور پر, یعنی بکری کی حفاظت تو خود اختیاری اپنی حفاظت کے لیے اپنے دفاع کے لیے. دوسرے بطور سزا, یعنی خون کے عوض میں خون. جب مسلمانوں پر حملے کیے گئے تو دشمن کو سزا دینے کے لیے ان سے جنگ کی گئی. اسلامی حکومت تھی, سزا کا اختیار تھا. نمبر تین بطور آزادی قائم کرنے کے, یعنی بغیر مزاحموں کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے, ان لوگوں کی طاقت توڑنے کے لیے جو اس وقت اسلام لانے والوں پر ظلم توڑتے تھے. اور ان کو اس لیے قتل کیا جاتا تھا, اس لیے تکلیفیں دی جاتی تھی کہ تم مسلمان ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں جو بھی جنگ کی صورت تھی ان میں قرآن تعلیم کیا ہے. قرآن تعلیم اس تعلیم کو دیکھ کر ایک عام عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان حالات میں جن میں مسلمانوں کو قتال کی یا جنگ کی اجازت دی گئی تھی, اگر اجازت نہ دی جاتی تو دنیا کا امن و سلامتی ختم ہو جاتا, تو وہ برباد ہو جاتی. اتنی تو خوبصورت تعلیم ہے یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, کوئی بھی دوسری مذہب کی تعلیم, نہ عیسائیت کی, نہ یہودیت کی, نہ کسی اور مذہب کی, اسے قریب بھی پٹ سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم مقدیر. ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے, اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصر ان اللہ لقوی عزیز. کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے نہایت نکالا گیا محض بنا کر دنیا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا, راحت خانے منظم کر دیے جاتے اور گرجے بھی اور یہود کے معبد بھی اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اور یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے, یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے. یعنی اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ نمبر ایک یقاتلون بأنهم ظلموا, کیونکہ ان پر جو ظلم ہوئے تھے بلا وجہ جو قتل کیا جا رہا تھا, اس لیے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم بھی تمہاری حکومت قائم ہو گئی ہے, لڑو اور بدلہ لو جب تمہارے پر حملہ ہو تو تمہیں قتل کرنے کے لیے کو آئے, یا حکومت قائم ہے تو سزا کے طور پر قاتل کو سزا دو. پھر فرمایا دوسری بات کہ اخرے جو نیند آ رہے ہیں بغیر حق کے, یعنی ان کے گھروں سے ان کو بلا وجہ نکالا گیا. قصور کیا ہے ان کا؟ قصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ, کہ اللہ ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی جو کہ مسلمانوں کو ایک لمبا عرصہ صبر کرنے اور ظلم سہنے ظلم میں پسنے کے بعد دی گئی تھی, تو دنیا میں ہر طرف ظلم و فساد نظر آتا. بس یہ اصولی حکم آ گیا کہ جب کوئی قوم دیر تک مسلسل دوسری قوم کے ظلموں کا تختہ مشق بنی رہے تو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ جب اس کی حکومت قائم ہو اگر اس کے اختیارات ہیں تو وہ جنگ کرے, لیکن اس کا مقصد ظلم کا خاتمہ ہے, نہ کہ ظلموں کے بدلے لینے کے لیے حد سے بڑھ جانے کا حکم. ایک محدود کیا گیا اس چیز کو بھی. اس پر حکمت ارشاد نے دوسرے مظاہر کے تحفظ کا بھی انتظام کروا دیا کہ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی تو ہر مذہب کی عبادت کا ظالموں کے ہاتھوں تو بہت برباد کر دی جاتی, جس سے نفرتیں اور بڑھتی اور سلامتی دنیا سے اٹھ جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہمیشہ سے یہ اجازت ہے ظالم کے کو ظلم سے روکنے کی. بس یہ صرف اگر یہ الزام لگانے والے ہیں اسلام کی حکومت پر تو یہ انتہائی غلط الزام ہے. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. اسلام مذہب کے معاملے میں کسی کو سختی نہیں کرتا, کہتا ہے اس معاملے میں کسی کو زبردستی نہیں, اپنے مذہب میں نہ کسی کو زبردستی شامل کیا نہ اس کا حکم ہے نہ کیا جا سکتا ہے. مذہب ہر ایک کے دل کا معاملہ ہے, اس لیے ہر ایک اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کا حق رکھتا ہے. اس حکم نے مسلمانوں کو اس اہم امر کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ جہاں تمہاری حکومت ہے تمہیں اس بات سے باز رہنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے راہب خانے اور گرجے اور معبد ظلم سے گراؤ، ورنہ پھر وہ ظلم جو ہے ایک دوسرے پر ہوتا چلا جائے گا، تمہاری مسجدیں بھی گرائی جائیں گی اور یوں فساد کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. بدقسمتی سے آج بعض ملکوں مسلمان ملکوں میں بشمول پاکستان بھی بعض مفاد پرست ملا اسلام کے نام پر عیسائیوں کو بھی نوٹس دے رہے ہیں. اخباروں میں آ رہا تھا پچھلے دنوں میں 4 صفحے میں نوٹس دیا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے یا تمہاری گرجا گرا دیا جائے گا یا جو چند سال پہلے گرائے بھی گئے تھے. تو یہ چیز ہے جس نے اسلام کو بدنام کیا ہے، اور اسلام مخالفین کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا. آج مسلمانوں کو ہر جگہ جو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان وجوہات کی وجہ سے، وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم خلاف ورزی کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر فساد اور شر کو ختم کرنے کے لیے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے شامل حال رہے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے شامل حال، حکومتوں کے شامل حال نظر نہیں آ رہی، بہت ہی بری حالت میں. پھر احمدیوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، مسجدیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جگہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن رہے ہیں اور اسی وجہ سے برکت اٹھ رہی ہے. آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تقریباً تمام ملکوں کا یہی حال ہے. بس اگر حکومت نے ان جاہل مولویوں کو اب بھی لگام نہ دی تو یہ جنگ جو ہے یہ اللہ کے خلاف ہے. جہاں تک احمدی کا سوال ہے، احمدی تو مسیح محبوب کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، کیونکہ جس حکومت میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کی پابندی کی وجہ سے ٹھیک ہے، ظلم سہ لیتے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور یوں بھی مسیح موعود کے زمانے میں جو ظاہری جنگ ہے اب توپ و طوفان کی، اس کی ممانعت ہے. تو این ڈی اے نے تو ان کا جواب یہ سے یا پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا، لیکن خدا تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو آئے گا. تو ان اسلامی ملکوں کو جہاں جہاں بھی ان دن پر ظلم ہو رہا ہے یا ان دن خلاف قانون پاس کیے جاتے ہیں، ہوش کرنی چاہیے کہ ان ظلموں کی انتہا کی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دف اللہ ناسا ہوں بازا ہوں باز، کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض سے بڑھا کر کیا جاتا ہے، تو اس ناشکری کی وجہ سے یہ بات ان کو بھی پڑ سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے حکم ہے، اگر مسلمان مظلوم ہوں گے تو ان کو اجازت ہے کہ تلوار اٹھائیں، یا امن اور سلامتی صرف مسلمانوں کے حقوق قائم کرنے کے لیے ہے، بلکہ ہر مذہب والے کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی اگر مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی انتظام کرے گا. اور احمدی جو نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ زمانے کے امام کو ماننے کی وجہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سب سے زیادہ اپنے دلوں میں قائم کرنے والے اور اس کی روح کو جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ اس کلمے پر ایمان لانے والے ہیں، ان پر ظلم کر کے ان کی مسجدوں میں گرا کر اپنے آپ کو خود یہ لوگ اس حدیث کے نیچے لاتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور مسلمان کی تعریف جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہو اور اس کا ایمان ہو اس پر. بس مسیح ماؤد کی جماعت میں تو کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ اس وقت ہم کسی حکومتوں کے متحد تو ہیں لیکن حکومت ہمارے پاس نہیں، اور مسیح ماؤد کے زمانے میں جہاد کی ویسے ممانعت اس لحاظ سے کر دی گئی ہے، سختی نہیں کرنی. تو عام حالات میں بھی ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو جو کلمہ جو ہیں جو اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو منسوب کرتے ہیں ان کے خلاف تو ہاتھ اٹھانے کا سوال ہی نہیں، جو وہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ہماری طرف سے سلامتی کا پیغام ہے ان کے لیے. لیکن یہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ان ظلموں کو دور کرنے کے راستے اللہ تعالی خود کھولنے والا ہے، آج نہیں تو کل یہ راستے انشاءاللہ تعالی کھلیں گے، اور رحم بھی انشاءاللہ ہر جگہ آزادی کا سانس لے گا. لیکن ہمیں یہ بھی فکر رہتی ہے کہ اگر یہ حکومتیں اور ان کے شر پسند لوگ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے مطابق جن کو دفاع کے لیے بھیجتا ہے وہ کہیں اپنی حدوں سے آگے نہ بڑھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں جو اسلامی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے تو کوئی زیادتی کی حدیں نہیں ہیں، وہ پھر حدیں پھلانگتے چلے جاتے ہیں. بس ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. یہ پیغام جہاں مظلوم مسلمانوں کے لیے تسلی کا پیغام ہے، وہاں مسلمان کے لا کر پھر ظلم سے باز میں آنے والوں کے لیے خوف کا امکان نہیں ہے. بس مسلمان کے لا کر جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کی ذمہ داری ضمانت دی ہے اس پیغام میں، تو مسلمان کہلا کر پھر اس پر عمل نہ کرنے والا خود اللہ تعالیٰ کی قدر کے نیچے آتا ہے. تو جو بھی مسلمان کہلانے والے ہیں ان کو اسلام کو بدنام کرنے کے بجائے اس بات سے فیض پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی شامل حال نہیں ہو. اللہ کرے کہ مسلمانوں کو عقل آ جائے اور اس حکم کے تحت ہر مظلوم کا دفاع کرنے والے ہوں اور ہر ظالم کو ظلم سے روکنے والے بنے، کیونکہ مسلمانوں کی سلامتی کی جیسا کہ میں نے کہا اسی سے وہ بستا ہے. اس میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جنہیں اگر ہم زمین میں تمکنت عطا کریں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نیک باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور ہر بات کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. بس یہ ہے ان لوگوں کا کام جب ان کی پستا کے پہ آ جاتی ہے، جب اللہ کی مدد سے وہ ظالموں پر غالب آ جائیں، جب ان کی اپنی حکومت ہو جہاں وہ اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، تو پھر اپنے جائزے لیں اور سوچیں یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے. ہم نے اب ان لوگوں ایسا نہیں ہونا جن کا مقصد لوگوں کو ان کی آزادیوں سے محروم کرنا ہے، بلکہ ایک اسلامی حکومت سے بلا امتیاز مذہب یا دوسری وابستگیوں کے ہر شہری کے لیے آزادی رائے اور ضمیر کی توقع کی جاتی ہے. ہر ایک کے لیے ملکی سیاست میں آزادی سے شمولیت کی توقع کی جاتی ہے، جہاں ہر ایک کے لیے بحثیت شہری ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں، اور یہ اسلامی حکومتوں کا کام ہے. اور یہ اسلامی حکومت چلانے کے اسلوب اس وقت آئیں گے اور شہریوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق تب ملے گی جب یہ بات ہر وقت پیش نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، میرا کسی کے حقوق کو بھی کسی کے بھی حقوق وصف کرنا جو ہے مجھے بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس کی ہر چیز پر نظر ہے. بس ایک مسلمان کو یا مسلمان حکومت کو طاقت اور امن و سلامتی مل جانے کے بعد حقیقی عبادت گزار بننا ہوگا، کیونکہ حقیقی عبادت گزار بنے بغیر، نمازوں کے قیام کے بغیر اللہ کا خوف دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا. اور حقیقی نمازیں وہ ہیں جو اللہ کے خوف اور تقوی سے ادا کی جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہت سارے نمازی ہیں جن پر ہلاکت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو منہ پر ماری جائیں گی نمازیں. تو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنے والے لوگوں کی نمازیں ہیں. پھر مالی قربانی بھی کرنی ہوگی، نہ یہ کہ ظلم کرتے ہوئے دوسروں کے مال کو غصب کر جائیں. پھر نیکیوں کی تلقین ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، اور یہ اللہ کے تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بس ان سب باتوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت طاقت آنے کے بعد صرف اپنی طاقت کو غلط رائے سے بڑھانے میں مصروف نہ ہو جائے، بلکہ بلا امتیاز مذہب و نسل ہر شہری کے حقوق کی حفاظت، غریبوں کو ان کا مقام دینا، یہ اس کا کام ہے، تاکہ معاشرے میں اور ملک میں امن اور سلامتی کی فضا پیدا ہو سکے، اور خاص طور پر ہر شہری کے اس کے ضمیر کے مطابق مذہب اختیار کرنے اور اس کے مطابق عبادت کرنے اور اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دینا، یہ کام ہے ایک اسلامی حکومت کا. کیونکہ یہی چیز ہے جو امن اور سلامتی کی بھی ضمانت ہے. بس آج تمام اسلامی حکومتوں کا کام ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر جو ہے تمام دنیا کے سامنے پیش کریں. جماعت احمدیہ کے پاس تو حکومت نہیں ہے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے بنیں گے، تاکہ آج اسلام پر ہر طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اور جو حملے اصل میں اس کو اسلام کو نہ سمجھنے اور بعض مسلمانوں کے غلط رویے اور غلط حرکات کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ان کو دنیا کے ذہنوں سے نکالا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنگ کی جو اجازت ہے اسلامی حکومت کو دی جاتی ہے. ان وجوہات کی وجہ سے جو پہلے بیان ہوئی ہیں, لیکن اجازت کے باوجود اس کی حدیں مقرر کی گئیں, اس کے قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں, کھلی چھٹی نہیں مل گئی. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اگر ظلم دشمن ظلم کرتا ہے تو تم ہی یہ نہ ہو کہ ظلم کرنے والے بنو, بلکہ جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اپنی جان کو اس حد تک محدود رکھو کہ جہاں صرف ظلم رک جائے. کسی قسم کی زیادتی اسلامی حکومت کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں, اور زیادتی نہ کرو, یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو سن کرتا. پھر فرمایا وقتلوا وقتلوا ہوں حیث و سکتم ہوں وہ اخرج ہوں من حیث و اخرج ہوں والفتنہ تو اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اور دوران قتال, جنگ کے دوران جب انہیں قتل کرو, جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا. اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے. اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کریں. بس اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تم ان کو قتل کرو, کافروں کی ایسی جزا ہوتی ہے. پھر فرمایا فإن اللہ غفور رحیم. بس اگر وہ بار بار آ جائیں تو یقین اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر فرماتا ہے مقاتل لا تکون فتنۃ یکون الدین للہ فإن تهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اختیار کرنا اللہ کی خاطر ہو جائے. بس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی کرنے والے ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنے. تو یہ ہے عدل و انصاف پر مبنی اسلام کی سلامتی کی تعلیم. کہ جنگ کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جنگ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا ہو کوئی کام بھی جو ہے وہ ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا. بس اللہ کی خاطر جنگ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں. اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ظلم و تعدی میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. بس یہ لڑائی لڑنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جا رہا ہے. اگر کوئی جنگ ذاتی لالچوں, حرصوں اور اپنی حکومت کا رسوخ بڑھانے کے لیے ہے تو ایسی جنگ اسلام میں قطعاً منع ہے. اور پھر فرمایا یہ جنگ اس وقت جائز ہے جب دشمن تم پر حملہ پہل کرے. پھر یہ بھی جائز نہیں کہ جس قوم سے جنگ ہو رہی ہو اس کے ہر شخص سے تمہاری جنگ ہے, بلکہ اگر اس طرح کرو گے تو زیادتی ہوگی اور زیادتی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تمہاری جنگ صرف فوجیوں سے ہونی چاہیے جو ہتھیار لے کر تمہارے سامنے آئے. فرمایا جنگ کو محدود رکھو, یہ نہیں کہ دشمن کو سبق دینے کے لیے جنگ کے میدان وسیع کرتے چلے جاؤ. پھر عبادت گاہوں کے قریب جنگ سے بھی منع کیا ہے سوائے اس کے بھی دشمن مجبور کرے. پھر یہ کہ ان عبادت گاہوں کو گرایا جائے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکروں کو خاص طور پر یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے, ہمیشہ یہ ہدایت فرمائی کہ معبدوں اور بجوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو نہیں گرانا, ان کو نقصان نہیں پہنچانا, اور مسجد حرام کے ارد گرد جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو امن و سلامتی کے ساتھ تمام دنیا کے لوگوں کو ایک ہاتھ پہ جمع کر کے ان میں توازن بنانے والا ہے. اس لیے اس کا تقدس تو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے, سوائے اس کے دشمن مجبور کرے اور اس نے تم پر حملہ کرے جس کی مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ کا جنگ کی اجازت دینے کا مقصد دنیا کے فساد کو دور کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب فتنہ ختم ہو جائے یا دشمن جنگ سے باز آ جائے تو پھر ایک مسلمان سے کسی بھی قسم کی زیادتی سرزد نہیں ہونی چاہیے. جب مذہبی آزادی قائم ہوگی تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے جنگوں میں کوئی جواز نہیں. بس یہ ہے اسلامی تعلیم. اگر اسلام کا مقصد صرف طاقت کے زور سے اسلام کو پھیلانا ہوتا تو یہ حکم نہیں ہوتا کہ فائن انتہا فلا عدوان, اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ان پہ کسی قسم کی گرفت نہیں ہے, پھر بلا وجہ بہانے تلاش نہ کرو جنگوں کے. ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. جنگ صرف اس وقت تک ہے جب وہ تمہارے سے جنگ کر رہے ہیں, نہ اس لیے کہ ان کو مذہب سے بدلا جائے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین. جنہوں نے کفر کیا ان سے کہہ دے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا, لیکن اگر وہ جرم کا ارادہ کریں تو وہی ان جیسے پہلے کی سنت گزر چکی ہے. فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور تم ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص تم اللہ کے لیے ہو جائے. بس اگر وہ باز آ جائیں تو یقین اللہ اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں گہری نظر رکھنے والا ہے. پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر وہ پیٹ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ہی تمہارا والی ہے, کیا ہی اچھا والی ہے, کیا ہی اچھا عمل کرنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا کہ ہم یہ جنگ کوئی ظلم و تعدی کی وجہ سے نہیں کر رہے, بلکہ یہ تم ہو جنہوں نے ہمیں مکہ میں بھی ظلم کا نشانہ بنایا, اب بھی تم جنگ پھنس رہے ہو. جنگ بدر کے بعد یہ کفار سے کہا جا رہا ہے جو کہ مکہ سے ہجرت کے لیے کے تھوڑے عرصے بعد ہی لڑی گئی تھی جنگ. ابھی تو ان تکلیفوں اور ظلموں اور زیادتیوں کی جو کفار مکہ نے کی یادیں ہی تازہ تھیں. مسلمانوں کو جس طرح ظلم کا نشانہ بنایا گیا, خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دیے گئے, تکلیفیں دی گئیں, ان کی یادیں بھی تازہ تھیں. تو بدر کی جنگ میں کفار کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا, تو مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے, اس سے ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین بھی مزید مضبوط ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ مسلمان کا دل بغض اور کینے اور بدلے لینے سے بہت بالا ہے. ہر مسلمان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سلامتی کا چلتا پھرتا پیغام ہو. اس لیے یہ اعلان فرمایا کہ ہم تمہارے پرانے ظلم جو ہیں وہ بھی معاف کرتے ہیں, تمہارا یہ جنگ پھنسنا بھی ہم معاف کرتے ہیں, اگر آئندہ جنگ نہ کرنے کا تو ہم تم معاہدہ کرنا چاہو تو یہ عہد کرو تو پھر ہماری طرف سے بھی پابندی ہوگی, لیکن اگر بعد نہیں آئے گے تو پھر ہماری مجبوری ہے, ہمارے ظلم کو روکنے کی وجہ سے جب بھی تم حملہ کرو گے یا ہمارے ساتھیوں کو دوسرے مسلمانوں کو کہیں تکلیفیں پہنچاؤ گے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو اللہ کے دین کی خاطر اور دنیا کے امن اور سلامتی کی خاطر ہمیں لڑنا پڑے گا تو پھر لڑیں گے. جو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وہ یقین دین کو لہو للہ کہ یعنی اور دین خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے, تو اعتراض کرنے والے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم جنگ کرتے چلے جاؤ اور اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلاتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمام دنیا پر اسلام میں پھیل جائے. تو یہ تو کم عقلی اور کم فہمی اور الزام تراشی ہے اسلام پر. اگر سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں اور دوسری آیات کے ساتھ دیکھیں جن کا میں چند کا میں ذکر بھی کر دیا ہے, تو اس کو صاف مطلب اسے بنتا ہے کہ دین کا معاملہ جو ہر شخص کا اپنے خدا کے ساتھ ہے, اس لیے جو جس کا دین ہے وہ اختیار کرے. اسلام کا پیغام پہنچانا تو ہر مسلمان کا فرض ہے, لیکن اس کو زبردستی منوانا مسلمان کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. خالص اللہ کے لیے دین ہو جائے کہ جو بھی تم کام کرو وہ خالص تم اللہ کے لیے کرو, اس کا یہ مطلب ہے, نہ یہ ہے کہ اسلام کو زبردستی ٹھونسو. ہر ایک اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی مرضی ہے, ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, پھر وہ جو چاہے گا سلوک کرے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ بھی نعوذ باللہ زبردستی رشو کشی کیا کرتے تھے اور مسلمان بناتے تھے اور وہ جنگیں لڑی گئیں. اور دلیل یہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے علاوہ بھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کو تبلیغ خطوط لکھا کرتے تھے یا جب کوئی لشکر بھجواتے تھے یا کوئی غزوہ ہوتا تھا تو اسلم و تسلم یا اسلم و تسلم کا پیغام بھجواتے تھے, یعنی اسلام قبول کر لو تو محفوظ رہو گے. اور نتیجہ نکالنے والے یہ نتیجہ نکالتے ہیں اس کا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دھمکی ہے, اسلام قبول کر لو ورنہ پھر ہم طاقت کے زور سے منوائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً تبلیغ نقطہ نظر سے یہ فرماتے تھے کہ اسلام کا پیغام ہی ہے جو سلامتی کا پیغام ہے, اس لیے اس کی فرم برداری کرو اور اس کے سائے تلے آ جاؤ. یہ متدین تو جو دنیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ کم از کم اتنی عقل کرتے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خطوط لکھے اور ایک ہی وقت میں خطوط لکھے اور بقول ان کے مترزین کے کہ یہ دھمکی انگیز الفاظ ہیں, تو ایک ہی وقت میں تمام دنیا کے بڑے بڑے حکومتوں کو بادشاہوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ اگر نہ مانیں گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, ان کے مطابق اگر اس کو مانے لیے جائیں. کوئی بھی عام عقل کا انسان بھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا کہ تمام دنیا سے ایک وقت میں ٹکر لی جائے جبکہ خود اس وقت اسلام کی طاقت محدود تھی. کچھ تو عقل ان کو کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا تعالیٰ کے نبی تھے اور اس کی ذات پر مکمل یقین تھا, آپ نے پیغام دیا لیکن اس لیے دیا کہ آپ انسانی ہمدردی چاہتے تھے اور آپ کو یقین تھا کہ اس دین میں ہی اب امن و سلامتی ہے, یہی دین ہے جو امن و سلامتی پھیلانے والا دین ہے, اس لیے دنیا کو اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور اس لیے سے یہ میرے پیغام انہوں نے دنیا کو بھجوایا, مختلف بادشاہوں کو بھجوایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس یقین پر قائم نہیں ہو سکتا تھا جن کو خدا تعالیٰ نے اپنا آخری شم پیغام دے کے دنیا میں بھیجا تھا کہ یہی پیغام اب ہے جو دنیا کی سلامتی کا ضامن ہے. بس اس لحاظ سے آپ نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی انہیں الفاظ کے ساتھ, اور یہی پیغام آپ اس ہمدردی کی وجہ سے ہر حد سے بڑے ہوئے کو جو اسلام کو ختم کرنے کے درپیش تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے بھیجا کرتے تھے کہ اسلام تو امن سلامتی اور صلح کا پیغام ہے. اب جب کہ تم ہم پر جنگ ٹھونس رہے ہو, ہم اب بھی اس سے گریز کرتے ہوئے تمہیں یہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رہو, بے شک اپنے طریقے مطابق عبادت کرو, لیکن اسلام کے خلاف سازشی کرنے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ. اور اب جب کہ تم نے ہم پہ جنگ ٹھونسی ہے اور اس کو ماننے کو تیار نہیں, تو یہی اب ایک حل ہے کہ اگر جنگ تم ہارتے ہو تب بھی تمہیں فرمانبرداری اختیار کرنی پڑے گی, اور اگر جنگ کیے بغیر فرمانبرداری میں آتے ہو اطاعت میں آتے ہو اسلام کی تب بھی ٹھیک ہے, تمہارے سارے حقوق تمہیں دیے جائیں گے. بس یہ الزام قطعاً غلط ہے کہ نعوذ باللہ کوئی دھمکی تھی, بلکہ اس کو جس طرح بھی لیا جائے یہ اس حکم کی تعمیر تھی کہ دین جب تک خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے, امن قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہر ایک کو مذہبی آزادی دینی ہے. تاریخ شاید ہے کہ آپ جنگوں میں کس طرح محکوم قوم کا خیال رکھا کرتے تھے اور اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ فرمایا کہ جنگ میں کوئی دھوکے بازی نہیں کرنی, آپ کے حملے بھی ہمیشہ دن کی روشنی میں ہوا کرتے تھے. حکم تھا کسی بچے کو نہیں مارنا, کسی عورت کو نہیں مارنا, پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, بلکہ جو تلوار نہیں اٹھاتا اسے بھی کچھ نہیں کہنا, چاہے وہ نوجوان ہو. پھر دشمن ملک کے اندر خوف اور دہشت پیدا نہیں کرنی, جنگ کی لشکر جو پڑاؤ اپنا ڈالیں تو ایسی جگہ ڈالیں جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور فرمایا کہ جو اس بات کی پابندی نہیں کرے گا اس کی لڑائی خدا کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوگی, اور جو لڑائیاں نفس کے ہی لڑی جاتی ہیں اس میں ظلم و تعدی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا. تو اس ظلم و تعدی کو روکنے کے لیے ہی اور اس سلامتی کو پھیلانے کے لیے ہی حکم ہے کہ تمہارا ہر کام خدا کی خاطر ہونا چاہیے. پھر دیکھیں انسانی ہمدردی کی انتہا آپ ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دشمن کے منہ پر زخم نہیں لگانا, کوشش کرنی ہے کہ دشمن کو کم سے کم نقصان پہنچے, قیدیوں کے آرام کا خیال رکھنا ہے. جنگ بدر کے غالب نے ایک قیدی نے بیان کیا جو جس گھر میں وہ قید تھا تو گھر والے خود کھجور پہ گزارا کرتے تھے اور مجھے روٹی دیا کرتے تھے, اور کسی بچے کے ہاتھ میں بھی روٹی آ جاتی تھی تو مجھے پیش کرتا تھا. تو اس نے ذکر کیا کہ میں پاس بہت شرمندہ ہوتا تھا اور واپس کرتا تھا, لیکن تب بھی کیونکہ وہ حکم تھا, یہ تعلیم تھی اسلام کی, وہ با اصرار مجھے واپس کر دیا کرتے تھے, روٹی کو نہیں تم کھاؤ. تو بچوں تک کا یہ حال تھا. یہ تھی وہ سلامتی کی تعلیم, امن کی تعلیم, ایک دوسرے کے سے پیار کی تعلیم, دوسروں کے حقوق کی تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں قائم کی. اور بچہ بچہ جانتا تھا کہ اسلام امن اور سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر کسی بھی قوم سے اچھے تعلقات کے لیے اس کے سفیروں سے اس میں سلوک کی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آپ کا حکم تھا کہ غیر ملکی سفیروں سے خاص سلوک کرنا ہے, ان کا ادب اور احترام کرنا ہے, اگر غلطی بھی ہو جائے تو صرف نظر کرنی, چشم پوشی کرنی. یہاں تک پھر فرمایا اس امن قائم کرنے کے لیے کہ اگر جنگی قیدیوں کے ساتھ کوئی مسلمان زیادتی کا مرتکب ہو تو اس قیدی کو بلا معاوضہ آزاد کر دو. تو یہ احکام ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کی جنگیں برائے جنگ نہ تھیں بلکہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، آزادی ضمیر و مذہب کے لیے تھی، اور دنیا کو امن و سلامتی دینے کے لیے تھی. پھر قرآن تعلیم قیدیوں سے اس مسلوک کے بارے میں ہے، یا اگر کسی قیدی کو یا غلام کو فدیہ دے کے چھڑانے والا کوئی نہ ہو اور وہ خود بھی طاقت نہ رکھتا ہو، تو فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. یعنی تمہارے غلاموں یا جنگی قیدیوں میں سے جو تمہیں معاوضہ دینے کی تحریری معاہدہ کرنا چاہیں، تو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس معاہدے کے تحت کے کام کر کے ان کو ہنر کوئی آتا ہے اپنی روزی کما سکتے ہیں، تو تحریری معاہدہ کر لو اور ان کو آزاد کر دو، اور وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے بھی کچھ انہیں دو. تو یہ جو خرچ ہے جنگوں کا، کیونکہ اس وقت انفرادی طور پر پورا کیا جاتا تھا، تو جس مالک کے پاس وہ غلام ہے وہ اس کا کچھ خرچ برداشت کرے، یا وہ نہیں کرتا تو مسلمان اکٹھے ہو کر اس کے لیے سامان کر دیں، اس طرح اس کو آزادی مل جائے، یا لکھ کر آزادی مل جائے، یا اگر اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو اپنے پاس وہ پوری کر دیں، تاکہ وہ آزادی سے روزی کما سکے اور اس طرح معاشرے کا آزاد شہری بنتے ہوئے ملکی ترقی میں شامل ہو سکے. کیونکہ اس کا ہنر اس کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ملک کے بھی کام آ رہا ہو. تو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہر پہلو سے ہر طبقے پر سلامتی بکھیرنے والی ہے، ہر ایک کو آزادی دلانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت تعلیم کو، اس کے جو مختلف پہلو ہیں مختلف خطبات میں بیان کیے، ان کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اسلام کی روشن وسیم تعلیم سے دنیا کو روشناس کروائیں. افسوسناک اعلان کروں گا کہ ہمارے ایک مخلص فدائی ہندی ڈنمارک کے مکرم عبدالسلام ایڈیسن صاحب 25 جون کو بقرار الہی وفات پا رہے ہیں، ان اللہ و ان الیہ راجعون. آپ کے والد عیسائی پادری تھے، خود بھی یونیورسٹی میں کرسچن تھیولوجی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور عیسائیوں کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے پادری بننا تھا، لیکن قرآن کریم کے مطالعے کے بعد اچانک ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور 1955 میں جب آپ یونیورسٹی کے فائنل امتحان کی تیاری کر رہے تھے آپ نے عیسائیوں کو ترک کیا اور اسلام قبول کیا، جس کے بعد 1956 میں پھر ہمارے جو مبلغ ہیں کمال یوسف صاحب جو تھے ڈنمارک میں، سویڈن میں تھے ہم دونوں میں، ان کے ذریعے سے پھر پوری تحقیق کر کے 1958 میں خلافت ثانیہ میں آپ نے بیعت کی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے. پھر 1958 میں آپ نے وصیت کی توفیق بھی پائی اور اس کے نئے ممالک میں پھر یہ اس طرح پہلے مرسی تھے. اور 1961 میں اپنی زندگی وقت کی کرنے کی درخواست بھیجی اور 62 میں 15 نومبر 1962 کو آپ کا تقرر ہوا بطور آزادی مبلغ اور لگفر سے آخر دم تک اس کو پھر قائم رہے. ڈینش کے علاوہ انگلش جرمن اور عربی زبان پہ بھی عبور تھا ان کو اور قرآن کریم کا ڈینش ترجمہ بھی انہوں نے کیا جو پہلی بار 1967 میں شائع ہوا. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے ترجمے کے علاوہ بھی کافی لٹریچر انہوں نے جماعت کا پیدا کیا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ترجمہ بھی شامل ہے. تو بہت ساری خدمات ہیں ان کی. کچھ عرصے سے کینسر تھا ان کو, اس کی وجہ سے بیمار تھے. تمام بھی مجھے بھیجواتے رہتے تھے اسلام اور دعا کے لیے. خلافت سے ہمیشہ ہر خلافت سے ان کا تعلق تھا. ان کی اہلیہ بھی 1960 میں بیٹھ کر کے شامل ہوئی تھیں احمدیت میں. اہلیہ اور بیٹا ان کی یادگار ہیں. ایک تو ان کا جنازہ ہوگا ابھی, دوسرے مکرم استاد جابی صالح صاحب سنیگال کے ہیں. استاد صالح جابی صاحب جو ہیں یہ 1 مئی کو 68 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے. ان اللہ و ان اللہ راجعون. یہ سنیگال کے ابتدائی ایم پیوں میں سے تھے اور بڑے اچھے داعی اللہ تھے, تبلیغ میں مصروف رہتے تھے. علاقے کے معروف عربی استاد اور عالم تھے آپ. اور آپ کے گاؤں کے نزدیک دوسرے دیہات سے لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے تھے. 1985 سے انہوں نے بطور مولانا جماعت کو اپنی خدمات پیش کی اور اس عہد کو وفات تک نبھایا. اللہ تعالیٰ ہر بزرگوں کے جزار سلام فرمائے, مغفرت کا سلوک فرمائے. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب پڑھوں گا انشاءاللہ. عباد اللہ رحمتہ اللہ, ان اللہ امر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.